بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، آ رہے ہیں آپ، چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر ولی نبی پہ فرض ہے، جہاں میں تیرا احترام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے، تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے، ہاتھ بیعتیں تمام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، اور ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا، منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا، پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، آپ پر درود اور سلام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، اور خانہ قید سے چھڑائیے، مولا جلد آئیے، اب ابھی جائیے، لے کے ذوالفقار بے نیا، اے میرے ماں، اے میرے ماں، آپ پر درود اور سلام، اے میرے ماں۔
سامعین، ابھی آپ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر نگاہ ڈالیں گے، اور پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بات سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایل او سی پر بھارتی فوج کی فائرنگ، پانچ شہری جاں بحق، پاک فوج نے کئی بھارتی چیک پوسٹیں اور بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ پاک بھارت جنگ سے پوری دنیا متاثر ہوگی، چودھری شجاعت حسین۔ پاک فضائیہ نے رافائل تباہ کر کے تاریخ رقم کر دی۔ غزہ، اسرائیلی حملوں میں مزید 106 فلسطینی شہید، 350 سے زائد زخمی، پاک بھارت کشیدگی، فضائی حدود کی بندش، سینکڑوں مسافر بینکاک میں پھنس گئے۔ پاک بھارت کشیدگی پر سفارتی سرگرمیوں سے مطمئن نہیں مولانا فضل الرحمان۔ اور اب اخبار نوائے وقت کی بات سرخیاں۔ وزارت اقتصادی امور کے ہیک شدہ اکاؤنٹ سے قرض کی اپیل اور کراچی پورٹ کی تباہی کی خبر، انڈین میڈیا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی، لاہور کی ایئر اسپیس اچانک بند کر دی گئی۔ پاکستان کو 2.3 ارب ڈالر دینے کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس، عمران خان کی زندگی کو خطرہ، علی امین گنڈاپور کا بڑا دعویٰ۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے ایک کالم آج کے اخبار میں شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے تعلیمی سدھار کیسے۔ مظہر بلانس اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ اساتذہ کی ٹریننگ بھی پاکستان میں ایک عجوبے سے کم نہیں، انہیں ہر اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس کا عملی میدان میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسکول لیڈرشپ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ایس ایل ڈی پی کے علاوہ بھی ابھی تک ڈھنگ کی ایک تربیت بھی ایسی نہیں دی گئی جس سے عملی طور پر بچے کا کوئی فائدہ ہو۔ استاد کو ٹریننگ کسی اور پس منظر میں دی جاتی ہے جبکہ زمینی حقائق بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی لکھنا پڑ رہا ہے کہ پالیسی بنانے والے ماہرین دیہاتی بچوں کو کسی خاطر میں لاتے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید ماہرین پاکستان کے حالات ہی سے واقف نہیں ہیں۔ اساتذہ کو شخصیت سازی میں بھی تربیت دینے کی اشد ضرورت ہے، ان کا انگریزی اور اردو تلفظ بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، نصاب میں سماجی اور اخلاقی رویوں پر بھی کام ہونا چاہیے۔ ایک بار ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں ایک استاد کو صرف اس لیے ٹریننگ سے نکال دیا گیا کہ اس نے ایک بات پر اعتراض کیا تھا۔ بات کچھ یوں تھی کہ ایک انگریزی تربیت دہندہ نے ایک کیس اسٹڈی پڑھنے کو دی جس میں ایک لڑکی اپنے والد سے کہہ رہی تھی کہ میرے بوائے فرینڈ سے ملیں۔ استاد نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے کلچر میں لڑکی ایسا نہیں کر سکتی، تو ٹرینر نے یہ کہہ دیا کہ آپ بہن بھائی کر لیں، چونکہ کہانی کے آخر میں دونوں کی شادی ہونا تھی۔ اس لیے استاد نے بدتمیزی کر دی کہ آپ کے ہاں بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے، ہاں نہیں۔ بس پھر وہ استاد ٹریننگ بھی نہیں بلایا گیا، اور اس استاد کو ٹریننگ پر نہیں بلایا گیا۔ عمران خان کے دور میں ایک سنجیدہ کوشش ضرور کی گئی کہ ایک نصاب سنگل نیشنل کلیکم متعارف کروایا گیا، اس کے تحت ایلیٹ اسکول اسلامیات، اردو اور مطالعہ پاکستان پڑھانے کے پابند تھے، دینی مدرسوں کو بھی سائنسی علوم پڑھانے کا پابند کیا گیا، اسی طرح گورنمنٹ اور تمام پرائیویٹ اسکولوں کو پابند کیا گیا کہ اسلامیات اردو میں پڑھائی جائے۔ یہ ایک مفید تجربہ تھا کیونکہ یہ پرائمری کی سطح تک متعارف کروایا گیا تھا اور اگلے مرحلے میں ہائی اسکول میں جانا تھا، لیکن حکومت بدلتے ہی اس پر کام روک دیا گیا۔ طویل عرصے تک کراچی یونیورسٹی میں علوم دینیہ کے سربراہ رہنے والے ڈاکٹر عبد الرشید کچھ عرصے کے لیے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ پچھلے کالم میں تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عبد الرشید لکھتے ہیں کہ میں نے ابتدائی تعلیم مڈل تک صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے ایک ٹاؤن کالونی میں حاصل کی، 1957 میں پانچویں میں تھا تو انگریزی نصاب کا حصہ بنا۔ پانچویں تک مقامی زبان پشتو کے ساتھ ساتھ فارسی اور اردو لازمی تھی۔ 1964 سے کراچی میں ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم جاری رکھی۔ میرا عملی تجربہ اور تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کا ستیہ ناس کرنے میں ٹیوشن سینٹرز اور موجودہ ایچ ای سی سسٹم شامل ہے، جس پر اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے اخبار انقلاب کی بعض سرخیاں۔ کرنل صوفیہ قریشی کا گھر گھر چرچا، قومی ہیرو بن گئی۔ نفرت انگیز تقریر برداشت نہیں کی جا سکتی، سپریم کورٹ نے نشی کانت دوبے کی سرزنش کی۔ مختلف وزارتوں اور محکموں کے سیکرٹریوں کے ساتھ وزیر اعظم کی میٹنگ۔ تلبیب جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر راضی نہ ہونے کی بھاری قیمت چکائے گا امریکی اہلکار۔ چین اور روس میں قربت، شی جی پنگ کی ماسکو میں پوتن سے ملاقات۔ اسرائیل نے فلسطینی پناہ گزینوں کے 3 اسکول بند کر دیے۔ اسرائیل کی حوثیوں کو دھمکی، حملہ نہ رکے تو سخت کارروائی ہوگی۔ امریکہ کا غزہ میں عبوری حکومت تشکیل دینے کا منصوبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان اور پاکستان کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کے ادارے کا عنوان ہے، مہاراشٹر میں جمہوری عمل کی راہ ہموار۔ ملک کی اعلی ترین عدالت نے بالآخر مہاراشٹر میں ایک طویل عرصے سے زیر التوا مجالس، مقامی اور بلدی انتخابات کے انعقاد کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ عدالت عظمیٰ نے مہاراشٹر الیکشن کمیشن کو اندرون 4 ہفتے انتخابات کا اعلامیہ جاری کرنے کی ہدایت دی۔ مجالس، مقامی اور بلدیات میں دیگر پسماندہ طبقے کے کوٹے سے متعلق تنازع کی وجہ سے مہاراشٹر کے بلدیات پنچایتی راج ادارے ایک دراز عرصے سے منتخب عوامی نمائندوں سے محروم ہیں۔ چنانچہ ان اداروں کا کنٹرول سرکاری عہدیدار سنبھال رہے ہیں، جنہیں ایڈمنسٹریٹر کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر چکی کے قواعد کے مطابق مجالس مقامی میں ایڈمنسٹریٹرز کو صرف 6 ماہ کی میعاد تک مقرر کیا جا سکتا ہے، مگر حکومت نے ان کی میعاد میں متعدد مرتبہ توسیع کی، جس کی وجہ سے عملاً تمام مجالس مقامی اور بلدیات میں حکمراں جماعت کا طویل عرصے سے کنٹرول ہے، جو جمہوری اصولوں کے یکسر مغایر ہے۔ کیونکہ انتخابات اور عوامی نمائندوں کے بغیر جمہوریت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ تحفظات کے مسئلے کی وجہ سے عوام کو ان کے جمہوری حق سے ایک طویل عرصے تک محروم رکھنا جمہوری عمل کے تئیں سیاسی جماعتوں کے غیر سنجیدہ طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ چنانچہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کے معزز جج صاحبان نے تحفظات کو ٹرین کی بوگی سے تشبیہ دی اور کہا کہ بوگی میں پہلے سوار ہونے والے مسافرین کسی اور کو اندر آنے نہیں دینا چاہتے۔ جسٹس سوریا کانت نے 2 ججوں کی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے ریزرویشن کا کاروبار ریلوے جیسا ہو گیا ہے، اور جو لوگ بوگی میں سوار ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور بوگی میں داخل ہو۔ یہ سارا کھیل ہے، معزز جج نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی، بلکہ ملکی حالات کا بغور اور گہرائی سے مشاہدہ کرنے کے بعد کہی ہے۔ مہاراشٹرا میں مراٹھا تحفظات کی تحریک اس کی واضح مثال ہے۔ اس تحریک کی قیادت منوج جرانگے پاٹل نامی جہد کار کر رہے ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ مراٹھوں کو کنبی ذات کا سرٹیفکیٹ فراہم کر کے انہیں او بی سی تحفظات کے قواعد عطا کیے جائیں، مگر او بی سی طبقات اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی جوابی تحریک شروع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ بلدیات میں ملک کی دولت مند ترین ممبئی کی بلدیہ بی ایم سی کے انتخابات بھی ہوں گے۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں کا، اور اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سن سکیں گے۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں، اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہمارے اطراف میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے قریب سے ہم بڑے ہی آرام سے گزر جاتے ہیں، اور اپنے قرب و جوار میں پائے جانے والے بے شمار حسین مناظر اور خوبصورتیوں سے اس قدر غافل ہیں کہ اس کی کھل کر تعریف و توصیف بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر، ہم تمام انسان جس مقام پر بھی زندگی بسر کرتے ہیں، سب کے سب ایک ہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم چاند کے بارے میں کبھی گفتگو کرتے ہیں تو ہر ایک کے ذہن و دماغ میں ایک ہی چاند کا تصور آتا ہے۔ اسی طرح ہم سب کے سب انسانوں نے ایک ہی بہار، گرمی کے موسم، پتجھڑ اور جاڑے کے موسم کا تجربہ کیا ہے، لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک شخص نے ان کی خلقت کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اور کیا کبھی ہم نے اس جانب بھی کوئی فکر کی ہے کہ اگر سورج، چاند، ستارے موجود نہ ہوں تو ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ہم نے کبھی زمین و آسمان کی پیدائش، روز و شب کے آنے جانے اور چاروں فصلوں کے یکے بعد دیگرے تبدیل ہونے اور ان علامتوں کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کیا ہے؟ آئیے ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ہم سر اٹھا کر اوپر کی سمت دیکھیں اور آسمان کے بارے میں غور کریں، تو ان میں سے ہر ایک چیز جو ہماری توجہ کو اپنی جانب مبذول کرتی ہے وہ آسمان کا رنگ ہے، کیونکہ یہ رنگ آنکھوں کی روشنی کے لیے بہترین اور قوت عطا کرنے والا رنگ ہے۔ یہاں تک کہ بعض ڈاکٹروں نے تاکید کی ہے کہ اپنی آنکھوں کی قوت و طاقت کے لیے آسمان کی جانب ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ بہتر ہے کہ اس کے بارے میں بھی مزید معلومات حاصل کریں۔ سامعین، پروردگار عالم نے آسمان کو اس رنگ میں پیدا کیا ہے تاکہ آنکھوں کے لیے مفید ہو اور اس کی طرف ہمیشہ دیکھنے سے آنکھوں کی بصارت میں کمی واقع نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بعض چیزیں مثلاً روشنی یا سفید رنگ پر زیادہ نظر کرنے سے ہماری آنکھوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آسمان ہمیشہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اس کی خلقت اس طرح ہوئی ہے کہ نہ صرف یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ہمارے روح و جسم کی سلامتی کے لیے مثبت اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے آسمان کے بارے میں کسی حد تک معرفت حاصل کر لی ہے، تو بہتر ہے کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور رات و دن کی آمد و رفت کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم کریں۔ سامعین، اگر سورج طلوع نہ ہو تو دنیا میں کیا واقعات رونما ہوں گے؟ شاید لوگ زندگی بسر کرنے کی قدرت اور اپنے روزمرہ کے امور کی ادائیگی کی صلاحیت کھو بیٹھے اور دنیا تاریک ہو کر لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ روشنی کے بغیر زندگی میں کوئی لطف نہ رہے اور زندگی کی ساری خوشیاں انسان سے چھن جائے۔ پہاڑوں کے درمیان سورج نکلنے کا منظر، جنگل و بیابان کی خوبصورتی، بارش کے ذریعے ہونے والی تراوت و شادابی اور زمین پر جمی ہوئی برف کی سفیدی اور خوشنما منظر، یہ سب کے سب سورج کی روشنی کے مرہون منت ہیں۔ اور ان تمام اوصاف کے باوجود سورج کا طلوع ہونا واضح و روشن سی بات ہے، اب اس سے زیادہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورج کے غروب ہونے میں کیا راز پنہا ہے؟ اگر سورج غروب نہ کرتا تو لوگ سکون و آرام نہ کرتے۔ بہرحال چونکہ انسان کے جسم کو ہر چیز سے زیادہ آرام و استراحت کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ہوش و حواس، جسم و جان سلامت رہیں اور غذا کے ہضم کرنے کے لیے کچھ وقت مل جائے اور غذا ہضم ہو کر بدن کے تمام اعضاء تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ اگر رات اور اس میں سکون سے سونے کا موقع فراہم نہ ہوتا تو انسان کی ہرس و لالچ بڑھتی رہتی اور وہ ہمیشہ کام کرتا رہتا اور اس کا بدن تھک کر چور چور اور ضعیف ہو جاتا۔ سامعین، معاشرے میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اگر رات نہ آئے اور تاریکی ان پر سایہ فگن نہ ہو تو وہ مال کے ذخیرے کرنے کے لالچ میں سکون و آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ عام طور پر رات میں ہی گھر کے افراد ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور دن میں پیش آنے والے تمام امور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے اپنے بستروں کی طرف جا کر آرام کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی سورج نہ ڈوبتا اور رات کا وجود نہ ہوتا تو نہ جانے کیسے کیسے واقعات اور حادثات رونما ہوتے۔ شاید زمین سورج کی مسلسل پڑنے والی شعاؤں سے جھلس جاتی اور تمام جاندار، چاہے وہ پھول پودے ہوں یا حیوانات، سب کے سب اس کی حرارت سے فنا ہو جاتے۔ بس خداوند عالم نے سورج کی خلقت میں اس طرح اپنی حکمت عملی اپنائی ہے کہ جب سورج بلندی پر پہنچے اور جب غروب کرے تو ایک چراغ کی طرح سے ہو، جسے اہل خانہ شام ہوتے ہی جلاتے ہیں اور جب سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو اسے بجھا دیتے ہیں۔ یہاں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا بہت ہی منظم طریقے سے ہے اور ہمیشہ اپنے مقررہ وقت پر نکلتا اور ڈوبتا ہے، گویا نور اور ظلمت کے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ اس قدر موتی و فرما برداری کرتے ہیں تاکہ کائنات کی بقا و دوام اور مصلحتوں کو ایک ساتھ پورا کرے۔ سامعین، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور اس کے فوائد کی روداد یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ 12 برجوں میں سورج کی حرکت اور سال کی مختلف صورتیں نہایت قابل غور ہیں۔ سورج کی گردش چاروں موسم، جاڑا، گرمی، بہار اور پتجھڑ کی آمد و رفت کا باعث بنتی ہیں۔ سورج کی اس گردش کی وجہ سے غلے اور پھل وغیرہ تیار، استعمال اور اس کا موسم ختم ہو جاتا ہے اور ضروری ہے کہ وہ پھر سے رشد و نمو کریں۔ عالم ہستی کے خلقت کے وقت سے لے کر اب تک یہی رات و دن اور سال منظم طریقے سے گردش کر رہے ہیں اور اسی گردش سے وقت کا تعین ہوتا ہے اور لوگ اسی کے ذریعے اپنی عمر اور وقت کا حساب اور لین دین اور روزمرہ کے امور و معاملات کو منظم اور معین کرتے ہیں، اور سورج کی گردش سے سال بھی مکمل ہوتا ہے اور وقت و زمانہ بھی بہت ہی دقیق اور صحیح رہتا ہے۔ بے شک سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں کیا حکمت عملی پوشیدہ ہے۔ اگر سورج ایک جگہ سے نکلے اور وہیں پر غروب کر جائے تو اس کی شعائیں اور فائدہ دوسری جگہوں تک نہیں پہنچیں گے، کیونکہ پہاڑ اور دیواریں سورج کی روشنی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے سورج کے طلوع و غروب کو اس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ دن کے شروع ہوتے وقت مشرق سے نکلے اور اپنی کرنوں سے مغرب کی سمت میں کائنات کے چپے چپے کو روشن و منور کرے اور پھر مغرب میں جا کر ڈوب جائے۔ پر چونکہ اس کا نور گردش میں ہے، اس لیے تمام جگہوں کو اپنے نور سے ڈھانپ لیتا ہے اور دوسری سمت یعنی مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا دن کے شروع ہونے کے وقت جہاں پر اس کا نور نہیں پہنچا ہے وہاں پہنچ جائے، اور زمین کا کوئی بھی حصہ نور خورشید سے محروم نہ رہے اور اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اگر فرض کر لیں کہ سورج سال بھر یا سال کے کچھ دنوں میں حکم پروردگار سے منہ موڑ لے اور سورج اپنی کرنیں نہ بکھیرے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا اور کس طرح باقی رہنے پر قادر ہوں گے؟ سامعین، اب جب کہ ہم افلاک، سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ پوری کائنات پر گردش کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس ماہرانہ حکمت کے ذریعے کہ رات دن ایک دوسرے کے بعد آئیں، چاروں موسم کا زمین پر وجود اور زمین اور اس پر تمام جاندار، چاہے وہ حیوان ہو یا نباتات یا انسان، ان کے فوائد و منافع سے سرفراز ہوں، تو کیا کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ یہ منظم و مستحکم نظام اور حکیمانہ و دقیق مقدار و اندازہ صرف اور صرف ایک حکیم و مدبر کا کام ہے؟ شاید کوئی یہ خیال کرے کہ یہ تمام حالات اور حرکتیں اچانک و اتفاقی ہوں۔ اگر ایسا تھا تو ہم یہی بات اس فوارے کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ جو چند ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے لیکن اپنے پورے اطراف میں گھومتا ہے، تاکہ پانی کو پورے چمن اور پھولوں تک پہنچائے اور انہیں سیراب کر دے۔ اگر ہم لوگوں سے کہیں کہ پارکوں اور پھلواریوں میں چلنے والا فوارہ اور پانی چھڑکنے والا آلہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے اور کسی نے بھی اسے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی اسے اٹھا کر کہیں پر گاڑ دیا ہے، تو لوگ ہمارے بارے میں کیا فکر کریں گے اور ہمیں کیا کہیں گے؟ کیا فوارے اور ان تمام سسٹموں کے بارے میں کہ جنہیں ایک معمولی سی حکمت و تدبر کے ساتھ بنایا گیا ہے، لوگ نہیں کہیں گے کہ اس کا بنانے والا اور اس کے بارے میں تدبیر سے کام لینے والا کوئی ضرور ہے؟ لیکن اتنی عظیم کائنات کے بارے میں کہ جو تمام زمین اور اس پر رہنے والوں کے لیے مفید ہے اور حیرت انگیز اور حکمت و تدبیر سے بنائی گئی ہے، اس کی حکمت و تدبیر کے قائل نہیں ہوں گے؟ اگر اس عظیم و حیرت انگیز اور مدبرانہ کائنات ایک معمولی سے آلے کی طرح کام کرنا بند کر دے، تو اس وقت لوگ کس لائحہ عمل کے بارے میں فکر کریں گے اور کیا کریں گے؟ بس مہربان و عاقل اور قادر مطلق خالق کائنات تعریف و تمجید کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے لطف و کرم عالم ہستی کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ انسانوں، حیوانوں، پھول، پودوں وغیرہ کے لیے اس کائنات میں زندگی بسر کرنا ممکن ہو۔ وہ خالق مہربان اپنی تدبیر و حکمت سے انسانوں اور تمام مخلوقات کی ضرورتوں سے بخوبی آگاہ تھا اور اپنی قدرت کاملہ سے ان ضرورتوں کے پورا ہونے کے تمام ذرائع کو انسانوں اور تمام مخلوقات کے اختیار میں قرار دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی یزیدی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے، جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس لام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد مرد ہا کو اسی فکر سے
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ہمارا دوسرا بلٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بدستور جاری پاکستان اور ہندوستان کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے دعوے ہم ایرانی قوم کے مفادات سے دستبردار نہیں ہوں گے میجر جنرل حسین سلامی کا سید ابراہیم رئیسی کی برسی کے اجتماع سے خطاب یمن کے عوام کی طرف سے غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے بہت بڑی ریلی غزہ کی حمایت اور امریکہ اور سینی حکومت کے خلاف نعرے اور غزہ میں پانی کی شدید قلت لاکھوں شہریوں کی زندگی خطرے میں لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کی صورتحال میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر بھی شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے اور دونوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے ہندوستانی میڈیا اور حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے سرحدی علاقوں میں ہندوستانی فوجی تنصیبات پر حملے کیے جنہیں ناکام بنا دیا گیا اس درمیان ہندوستانی فوج اور حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے
جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اچانک جموں سے لے کر پٹھان کوٹ، جیسلمیر، امرتسر، بھوج اور دیگر سرحدی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام جموں سمیت دیگر سرحدی علاقوں میں پاکستانی حملوں سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ اس درمیان پاکستان کی جانب سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وہاڑی، پاکپتن اور اوکاڑا شہروں میں ڈرون سے حملے کیے، جن میں پاکستانی فوج کے دعوے کے مطابق 5 ہندوستانی ڈرونز کو مار گرایا۔ اس درمیان کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر سرحد کے قریب شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ اس درمیان دونوں ملکوں کے حکام کی جانب سے بھی الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ خطے میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے ہندوستان میں اس ملک کے قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات، نیز علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہندوستان کے اعلی حکام سے مشاورت اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ کمیشن میں شرکت کے لیے اپنے نئی دہلی کے دورے کے دوران ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات، نیز علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے جنوبی ایشیا کے علاقے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کی ضرورت اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے نئی دہلی میں ہندوستان کے وزیر خارجہ اور ہندوستان کی صدر جمہوریہ سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ عراقچی نے دہلی کے راشٹرپتی بھون میں ہندوستان کی صدر جمہوریہ سے ہونے والی ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون، نیز مختلف دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایجنسی کے ساتھ جاری ایران کے تعاون پر بات چیت کی ہے۔ آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایجنسی اور تہران کے درمیان تعاون کے بارے میں گفتگو کی۔ اس ٹیلی فونی رابطے میں ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سعودی عرب اور قطر کے دورے پر روانہ ہوا ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی اصولی پالیسی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو تقویت دینا ہے اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سعودی عرب کے اعلی حکام سے بات چیت کے لیے ہفتے کو ریاض پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ فلسطین، خاص طور پر غزہ میں سینی حکومت کی وحشیانہ جارحیتوں کو بند کرانے اور علاقے کے دیگر مسائل پر بات چیت کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ سعودی عرب کے بعد قطر کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر تاکید کی۔ ایرنا کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جو ہندوستان کے اعلی رتبہ حکام کے ساتھ ملاقات کے لیے ایک روزہ دہلی کے دورے پر تھے، اپنے پاکستانی ہم منصب محمد اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں شدت کے بعد جنوبی ایشیا کی سکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ہندوستان کے حکام کے ساتھ ہونے والے اپنے مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے حالات کو بدتر ہونے سے بچانے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان دونوں فریق کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے ایران کے دشمنوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے غلطی کی تو ہم تم پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ تم انصار اللہ کا ایک میزائل برداشت نہ کر سکے تو ایرانی میزائلوں کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے مشہد مقدس میں شہید صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور شہدائے خدمت کی پہلی برسی کی مناسبت سے منعقد ہونے والے عظیم اجتماع میں کہا کہ شہید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھی ممتاز شخصیت کے مالک تھے، انہیں خدا نے مسلم امہ کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا۔ انہوں نے ایران کے دشمنوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے غلطی کی تو ہم تم پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے، تم انصار اللہ کا ایک میزائل برداشت نہ کر سکے تو ایرانی میزائلوں کی کثرت کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ انہوں نے امریکی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار کا خواہاں نہیں ہے، تاہم ایٹمی معاملے پر اگر تم دھمکی دو گے تو جان لو کہ ہم کسی بھی پیمانے پر جنگ کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم ایرانی قوم کے مفادات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب جوہری مسئلے میں سفارتکاری اور منصفانہ حل کو ترجیح دیتا ہے ایران، تاہم ہر سطح پر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ بات سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ جنرل سلامی نے ایران کے جوہری مسئلے کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کے جارحانہ موقف کے رد عمل میں کہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ایران سے نمٹنے کے صرف دو راستے ہیں، یا تو انہیں خوبصورتی سے تباہ کریں یا پھر سنگ دلی سے۔ اس بیان کے جواب میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ اگرچہ ایران جوہری مسئلے میں سفارتکاری اور منصفانہ حل کو ترجیح دیتا ہے، لیکن وہ ہر سطح پر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں دھمکایا تو ہم ہر پیمانے پر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جنرل سلامی نے مزید کہا کہ نئی دھمکیوں اور پابندیوں کے ذریعے امریکیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ناقابل اعتماد اور غیر قابل اعتبار ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کو مجرم قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ امریکی حکام کو گمراہ کر کے انہیں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں ڈھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ جانتا ہے کہ جنگ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یمن کے عوام نے ایک بار پھر غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑی ریلی نکالی۔ خبروں کے مطابق یمن کے عوام نے صوبہ سعدہ کی سڑکوں پر نکل کر ایک تاریخی ریلی نکالی۔ ریلی میں لاکھوں کی تعداد میں شریک یمنی شہری غزہ کی حمایت اور امریکہ نیز صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ ہم نے اللہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی ہے، اب اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ ریلی کے شرکا نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کے خلاف یمنی فوج کے حملوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت آخری دم تک جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ مارچ سے اب تک یمن پر امریکی حملے میں امریکہ کو $1 ارب سے زیادہ اخراجات برداشت کرنے پڑے ہیں، اور اس دوران ان کے متعدد جنگی طیارے اور ڈرون بھی یمنی فوج نے تباہ کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے غزہ کی پٹی میں پانی کے بحران کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں 10 میں سے صرف ایک فرد کو پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق یونیسیف نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں پانی کی شدید قلت سنگین مرحلے پر پہنچ گئی ہے، اور علاقے کی 90% آبادی صاف پانی تک رسائی سے محروم ہے۔ اس صورتحال نے لاکھوں شہریوں خصوصاً بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نومبر 2024 میں تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو مختصر مدت کے لیے پینے کے پانی تک رسائی حاصل تھی، لیکن یہ رسائی دوبارہ منقطع کر دی گئی۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے اندازے بتاتے ہیں کہ 18 لاکھ افراد، جن میں سے نصف سے زیادہ بچے ہیں، کو پانی، صفائی، ستھرائی اور طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ یونیسیف اور دیگر انسانی اداروں نے غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین کے حامی ہزاروں افراد نے حقائق کے سینسرشپ اور فلسطین میں نسل کشی کو چھپانے کے خلاف لندن میں بی بی سی کے صدر دفتر کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ ارنا کے مطابق یہ احتجاج فلسطین کے حامی گروپوں بشمول فلسطین یکجہتی مہم، پی ایس سی برطانیہ میں فلسطینی ایسوسیشن اور دیگر سول سوسائٹی کی تنظیموں کی دعوت پر منعقد ہوا۔ احتجاج میں شامل مظاہرین نے فلسطینی پرچم کے ساتھ پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے، جن پر آزاد فلسطین، قبضہ ختم کرو اور غزہ میں جاری جرائم کی شفاف رپورٹنگ کرو جیسے نعرے درج تھے۔ صہیونی فوج نے غزہ میں اپنے دو فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ میں دو اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ چار اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں دو اسرائیلی فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ اس درمیان اسرائیل کے ٹیلی ویژن چینل 13 نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک دنیا کے 40 ملکوں نے صہیونی فوجیوں کے خلاف عدالتوں میں شکایتیں درج کرائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونی حکومت کی کابینہ نے ممکنہ طور پر بیرون ملک سفر کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی گرفتاری کے خلاف اور خطرات سے بچنے کے لیے ایک نئی ورکنگ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹیلی ویژن نے اس سے پہلے بھی اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ مقبوضہ فلسطین سے باہر ملکوں میں صہیونی فوجیوں کے خلاف 50 سے زائد شکایتیں مختلف عدالتوں میں درج کرائی گئی ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ فلسطین سے باہر ملکوں میں صہیونی فوجیوں کے خلاف قانونی کارروائیوں اور انہیں سزا دلانے کی کوششوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی اخبار ہارٹز نے تل ابیب یونیورسٹی کے ذریعے انجام دی گئی ایک تحقیقاتی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صہیونی فوج کے ریزرو فوجیوں میں 12% فوجی جنہوں نے غزہ جنگ میں حصہ لیا ہے ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ صہیونی اخبار ہارٹز نے لکھا ہے کہ ریزرو صہیونی فوجیوں کے ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے اب یہ فوجی کسی کام کے نہیں رہ گئے ہیں۔ مذکورہ اخبار نے اس سے پہلے لکھا تھا کہ غزہ جنگ کے بعد اسرائیلی فوجیوں میں نفسیاتی بیماریوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 52,760 ہو گئی۔ ارنا نے وفا نیوز ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اس مدت میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 119,264 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے اسپتال کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 18 مارچ سے غزہ پر دوبارہ شروع ہونے والے صہیونی حملوں میں 2,651 فلسطینی شہید اور 7,223 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 106 فلسطینی شہیدوں کے جنازے اور 367 زخمی اسپتالوں میں لائے گئے ہیں۔ وفا نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والے بہت سے فلسطینیوں کی لاشیں منہدم ہونے والی عمارتوں کے ملبے کے نیچے بدستور دبی ہوئی ہیں جنہیں اب تک نکالا نہیں جا سکا ہے، جبکہ بہت سے جنازے سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں اور ان تک امدادی دستوں اور ایمبولنسوں کی دسترسی نہیں ہے۔ صہیونی وزیراعظم نتنیاہو نے امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یمن کی استقامتی تنظیم انصار اللہ اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے معاہدے نے صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کو سخت مایوسی میں مبتلا کر دیا، جسے سیاسی مبصرین واشنگٹن کے تل ابیب سے لاتعلقی کا مظہر قرار دے رہے ہیں۔ نتنیاہو نے اس معاہدے پر پہلی مرتبہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ہر خطرے کے مقابلے میں اکیلا اپنا دفاع کرے گا۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ٹرمپ نے یمن پر فوجی حملے روکنے کا اعلان کیا تھا، جس پر اسرائیلی سیاسی حلقوں میں گہرے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق تل ابیب کو اس فیصلے سے پہلے اعتماد میں نہ لینا امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو نظر انداز کرنے بلکہ تنہا چھوڑنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے پہلے انصار اللہ کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں بھرپور بمباری کی، لیکن حوثیوں کے مؤثر اور دردناک جوابی حملوں نے امریکی قیادت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اس تناظر میں سلطنت عمان نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ اور انصار اللہ کے مابین جنگ بندی کروائی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روزایت ہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزایت ہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزایت ہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزایت ہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزایت ہر سے ملتا ہے، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزایت ہر سے ملتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ جی ہاں سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہم ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش۔ پیش کرتے ہیں اور اپنے ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے آج کے دن یعنی 11 ذی القعدہ اور عشر کرامت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کے لیے مبارکبادی پیغامات ارسال کیے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام سامعین کا۔ ہندوستان، پاکستان اور دیگر ملکوں سے سامعین نے ہمیں سوشل میڈیا نیٹ ورک پر پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام